بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فضلة إمام مصنف عليه الرحمة علامة نووي رحمه الله تعالى کتاب اللباس میں چند مسائل کی طرف احادیث شریفہ کے ذریعے اشارہ فرما رہے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ سفید رنگ کے کپڑے کا استحباب. حضرت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لباس میں سب سے اچھا رنگ، سب سے افضل رنگ سفید رنگ ہے، اور سفید رنگ کے کپڑوں کو پہننا مستحب ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ذکر فرمائی ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، تم تمہارے کپڑوں میں سے سفید رنگ والوں کو پہنو. فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، اس لیے کہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہے. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور تم سفید کپڑوں ہی میں اپنے مردوں کو کفن پہناؤ. رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. دوسری حدیث وان سمورة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سمورة ابن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا البياض، تم سفید رنگ والے کپڑوں کو پہنو. فإنها اطہر واطیب، اس لیے کہ وہ زیادہ پاک ہیں اور وہ زیادہ عمدہ ہیں. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور سفید رنگ کے کپڑوں ہی میں تم تمہارے مردوں کو کفن دو. یہ دو حدیثیں ذکر فرمائی، اور ان دو حدیثوں سے اس مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ مردوں کے لیے کپڑوں میں سب سے بہتر رنگ سفید ہے، اور سفید رنگ کے کپڑوں کو پہننا مستحب ہے. یعنی جو شخص سفید رنگ کے کپڑوں کو اس نیت سے پہنے گا کہ یہ سب سے افضل رنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے پسندیدہ رنگ ہے، اور ہماری شریعت نے سفید رنگ کے کپڑوں کو پہننا مستحب قرار دیا ہے، تو اسے زائد اجر و ثواب ملے گا. اور طلبہ اس عبارت کو سمجھ سکتے ہیں کہ البسوا من ثيابكم الثياب البياض نہیں کہا، یا الثياب البيض نہیں کہا، کہ تم تمہارے کپڑوں میں سے سفید کپڑوں کو پہنو. تم تمہارے کپڑوں میں سے سفیدی کو پہنو، اور سفیدی جو ہے وہ خود بخود قائم رہنے والی چیز نہیں ہے. رنگ جو ہے رنگ وہ بغیر کسی چیز کے قائم نہیں رہ سکتا. ایک کپڑا ہے تو سفیدی ہے، ایک کپڑا نہیں ہوگا تو سفیدی نہیں رہے گی. تو سفیدی کوئی پہنے جانے والی چیز نہیں ہے، پہنا تو کپڑا جائے گا. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم تمہارے کپڑوں میں سے سفید رنگ والے کپڑوں کو پہنو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم تمہارے کپڑوں میں سے سفیدی کو پہنو، اور البیاض جو ہے وہ صفت محذوف کی صفت بھی نہیں بن سکتی، البیض ہوتا تو ثیاب کی اسے صفت بھی بنا لیتے. تو شارحین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ کے کپڑوں کو پہننے میں مبالغہ اور ایگزاجریشن اور ایمفسز کے لیے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب تم سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہو تو یوں سمجھو کہ اس میں بھی مقصد کپڑا نہیں ہے، مقصد سفیدی ہے. یہ اہمیت کہ البسو، تم پہنو تمہارے کپڑوں میں سے سفیدی ہی کو، اہمیت بتانے کے لیے سفید رنگ. اور یہ چیز جو ہے ہر جگہ نظر آئے گی. اللہ تعالی شانہ کی ملاقات کی دنیا میں مختلف شکلیں ہیں. ایک شکل ہے نماز، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مؤمنین کی معراج ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے تو اس کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑوں کو پہن کر جائے. اللہ تعالی شانہ کی ملاقات کی دوسری شکل یہ ہے کہ عمرے کے لیے چلا جائے، حج کے لیے چلا جائے، اس میں بھی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ سفید کپڑے کا احرام باندھے. اور دنیا بھر کے تمام حجاج جب جاتے ہیں تو اس استحباب پر عمل کرتے ہیں. تو سفید رنگ سے بہتر دوسرا کوئی رنگ ہوتا تو جب کوئی مسجد میں جاتا ہے نماز باجماعت کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے جاتا ہے، عید کے لیے جاتا ہے، مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جاتا ہے، مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتا ہے، تو اس وقت یہ کہا جاتا کہ فلاں رنگ کا کپڑا پہنو، یا سفید رنگ کے برابر ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ سفید یا سبز، سفید یا لال سرخ، سفید یا نیلا، مگر نہیں سفید. اور جب حق تعالی شانہ سے حقیقی ملاقات ہوتی ہے، جب روح نکلتی ہے اور دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی صاف ارشاد ہوا کہ وَقَفِّنُ فِيهَا مَوْتَاكُمْ، کہ جب تمہارے مردوں کو کفن پہناؤ تو انہیں سفید رنگ کے کپڑے میں کفن پہناؤ. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ملاقات کے وقت جب سفید رنگ پسندیدہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ رنگ کتنا پسندیدہ ہوگا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنے جائے. اور دوسرے رنگ کے کپڑے پہننے کی بھی اجازت دی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے اور اسے کہیں سے نیلے رنگ کا کپڑا مل گیا، اسے کہیں سے سیاہ رنگ کا کپڑا مل گیا، اب بیچارہ وہ اس استحباب پر عمل کرنے کے لیے سفید رنگ کا کپڑا لینے کے لیے کہاں جائے گا. تو دوسرے رنگ کے کپڑے پہننا بھی جائز ہے، مگر جو لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، دوسری کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سفید رنگ کے کپڑے نہ پہنے جائے، تو انہیں پہننا چاہیے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں جائے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسی جگہ پر ہے، اس کی رہن سہن ایسی ہے، اس کا کام کاج ایسا ہے کہ اس کے کپڑے جلدی میلے ہو سکتے ہیں. تو ایسا شخص اگر سفید کپڑے نہ پہنے تو کوئی حرج نہیں، ظاہر ہے کہ اسے ایسے کپڑے پہننے پڑیں گے جو میل خار ہو. مگر ایسی کوئی مجبوری نہ ہو تو انہیں سفید کپڑے پہننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو سفید کپڑا بذات خود مستحب ہے، اور پھر مجلسوں میں جب کوئی جاتا ہے
تو اس وقت سفید کپڑوں میں جانا یہ ایک دوسرا مستحب ہے.
ایک شخص گھر میں تنہا بیٹھا ہوا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے اور سفید کپڑے پہنتا ہے, تو اس نے ایک مستحب پر عمل کیا. اور پھر وہ مجلس میں آتا ہے اور اس نیت سے آتا ہے کہ میں یہ سفید کپڑے پہن کر مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں, نماز باجماعت کے لیے یا کوئی علمی مجلس کے لیے, سبق پڑھانے کے لیے, سبق پڑھنے کے لیے, یا عید کے دن کسی بھی جگہ پر, شادی کی کسی مجلس میں جا رہا ہے, تو میں اس لیے سفید کپڑے پہن کے جا رہا ہوں کہ مجلس میں سفید کپڑے پہن کر جانا بھی مستحب ہے. تو سفید کپڑے پہنے اس لیے ہے کہ سفید کپڑے پہننا مستحب ہے, اور اس لیے بھی میں نے پہنے کہ آج شادی میں جانا ہے, تو دو مستحب پر عمل ہو جائے گا, تو اسے دو مستحب کا ثواب ملے گا. تو نمازوں میں جب آیا جائے اس وقت سفید کپڑے پہنے جائیں, جمعہ کی نماز میں جب آیا جائے, عید کی نماز میں جب آیا جائے, علمی مجلسوں میں جب آیا جائے. تو البسوا من ثیابکم البیاض, تم پہنو تمہارے کپڑوں میں سے سفید رنگ کے کپڑوں کو. ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی صاحب مرقات ارشاد فرماتے ہیں کہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے والے میں سفید رنگ کے اثر کی وجہ سے تواضع پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ جتنے رنگ ہیں ان میں سب سے سادہ اور سمپل سفید ہے, مگر سب سے زیادہ اچھا بھی سفید ہی لگتا ہے. تو سادہ ہے کہ جب کوئی سفید رنگ کا کپڑا پہنتا ہے تو وہ اتراتا نہیں ہے, اس کے نفس کی کیفیت بدلتی نہیں ہے, اسے خود کو بہت سمپل لگتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی اور رنگ کا کپڑا پہنے. مگر دیکھنے والوں کو جب کسی مجمع میں کوئی سیاہ رنگ کا کپڑا پہن کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی خاکستری رنگ کا کپڑا پہن کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی سبز رنگ کا کپڑا پہن کر بیٹھا ہوا ہے, تو نمایاں وہی نظر آتا ہے جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے, دل بھی اسی کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ سمپل ہے, سادہ ہے, اس لیے اس میں تواضع بھی زیادہ ہے, نفس کے عجب سے بچتا ہے. اس کپڑے کا اثر پڑے گا کہ اس میں تواضع آئے گی, تواضع ہے تو بڑھے گی. اور صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ سفید رنگ کا کپڑا یا کوئی بھی سفید رنگ جہاں کہیں بھی ہو, یہ فطری رنگ ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں کہیں سفید رنگ نظر آتا ہے تو دل اس کی طرف کھینچتا ہے. ہر شخص کا ہر رنگ کی طرف دل نہیں کھینچتا, کسی کا لال کی طرف کھینچتا ہے تو کسی کا نہیں, کسی کا نیلے اور بلو رنگ کی طرف کھینچتا ہے تو کسی کا نہیں, کسی کا پیلے یلو کی طرف کھینچتا ہے تو کسی کا نہیں. آپ کسی گارڈن میں چلے جاؤ, وہاں لال پھول ہے, گلابی پھول ہیں, نیلے پھول ہیں, تو ان پھولوں میں سے ہر ایک پھول کی طرف طبیعت نہیں چلتی, مگر جہاں کہیں خالص سفید پھول نظر آئے گا ہر شخص کا دل اس طرف جاتا ہے. تو صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ یہ رنگ جو ہے, رنگ یہ فطری ہے, اسی وجہ سے ہر ایک کی طبیعت اس کی طرف چلتی ہے. تو اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی. صلحاء کا لباس بھی ایسا ہی ہے. جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے ہیں, تو آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی شخص ملے گا جو یہ کہے گا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاہ کپڑوں میں دیکھا. آپ پوچھئے, جب کوئی کہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی, آپ پوچھئے کہ کن کپڑوں میں آپ نے دیکھا, وہ سفید ہی ہوں گے. پیغمبروں میں سے کسی کی خواب میں کوئی زیارت کرتا ہے, آپ پوچھئے کہ کن کپڑوں میں آپ نے دیکھا, وہ کہے گا کہ سفید میں. نیک اور صالح لوگ ہر دور میں سفید کپڑے پہنتے چلے آئے ہیں. ہاں, بعض صوفیائے کرام کے بارے میں ہے کہ وہ دوسرے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگی میں تکشف اور زہد اتنا آ گیا تھا کہ وہ کئی کئی ہفتوں کے بعد غسل کرتے تھے. کئی کئی دنوں کے بعد غسل کرتے تھے، جمعہ ٹو جمعہ غسل کرتے تھے،
تو میل خار کپڑے پہنتے تھے، اس کی وجہ دوسری تھی. اور صلحہ میں سے کسی کا بھی تصور آتا ہے، حضرت مدنی کا، حضرت تھانوی کا رحمہم اللہ تعالی،
تو ذہن میں کون سا رنگ ہوتا ہے ان کے جسموں کے اوپر؟ فرشتوں کا تصور آتا ہے تو کون سا رنگ آتا ہے ذہن میں؟
کہ سفید رنگ جو ہے، سفید رنگ وہ فطری رنگ ہے، اس کی طرف طبیعت مائل بھی ہوتی ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ سفید رنگ علامت ہے اچھائی کی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا آ جاتا ہے.
تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں، تو جب بھی دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ ٹوٹلی نیچرل ہوتا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا دل گناہ والا ہوتا ہے یا گناہ کے بغیر؟ تو جب گناہ کے بغیر ہوگا تو اس کے دل کا رنگ کیا ہوگا؟ سفید ہوگا. جب گناہ کرتا ہے تو سیاہ، پھر توبہ کر کے دوبارہ فطرت کی طرف لوٹتا ہے تو پھر سفید ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو سیاہ، پھر فطرت کی طرف لوٹتا ہے. تو
حجر اسود کے بارے میں ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ جنت کا پتھر ہے، اللہ تعالی شانہ نے اسے جنت سے اتارا ہے، اور پھر اللہ تعالی شانہ اسے
جنت میں دوبارہ جگہ دیں گے جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی. اس روئے زمین پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں حق تعالی شانہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے.
ان میں سے علماء کے ایک قول کے مطابق روضۃ من ریاض الجنہ بھی ہے،
مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ اور منبر شریف کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے،
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اس کے کئی مطلب بیان کیے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں جو زیادہ وقت گزارے گا اور اس میں بار بار جا کر عبادتیں کرے گا اسے جنت کا باغ ملے گا، جنت میں داخلہ ملے گا. ایک قول یہ ہے کہ نہیں، یہ ٹکڑا جنت سے لایا گیا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے،
اور جب جنت کا ٹکڑا ہے تو دوبارہ اسے جنت میں چسپا کر دیا جائے گا جب دنیا فنا ہوگی. اور تیسرا قول یہ ہے
کہ جنت کا ٹکڑا نہیں ہے مگر یہ اتنا قیمتی ہے کہ اسے جنت کا ٹکڑا بنایا جائے گا. تو حجر اسود جو ہے وہ جنت سے آیا ہے اور پھر جنت
میں اس کو جگہ ملے گی. تو روایات سے پتا چلتا ہے، بعض روایات سے، کہ جب جنت سے یہ آیا تھا تو بالکل سفید تھا،
سفید. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حجر اسود کو چومتا ہے، جسے حجر اسود کو چومنے کی سعادت ملتی ہے، تو حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا قیامت کے لیے.
کتنا قیمتی پتھر، مگر حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام. تو حجر اسود کو بوسہ دینے کی وہ فضیلت نہیں ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے بچنے میں فضیلت ہے.
تو حجر اسود کو بوسہ ایسے وقت میں دینا چاہیے کہ جب بھیڑ بھاڑ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے.
ایسے مواقع بھی ملتے ہیں صحیح طلب کے ساتھ اگر کوئی چلا جائے تو. اور پھر یہ کہ یہ پتھر ایسا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بوسا دیا ہے.
کسی شیخ کا ہاتھ کسی چیز پر لگ جائے تو وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہو جاتا ہے. یہاں تو 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بوسا.
علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے ایک عاشقانہ تعبیر فرمائی ہے کہ میں جب حجر اسود کو بوسا دیتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود کو بوسا نہیں دیتا، ہمیں پتھروں کے ساتھ ہمیں کیا لینا دینا.
علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمیں پتھروں سے کیا لینا دینا، میں تو جب حجر اسود کو بوسا دیتا ہوں تو حجر اسود کو نہیں، حجر اسود پر میرے محبوب کا جو بوسا ہے اس بوسے کو بوسا دیتا ہوں.
تیرے بوسے کو دیتے ہیں بوسا سنگ اسود پر، خطاب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علامہ اقبال، اور فرماتے ہیں کہ تیرے بوسے کو دیتے ہیں بوسا سنگ اسود پر، وگرنا ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں.
پتھر میں ہمارا کیا رکھا ہے. یعنی عشق کتنا ہوگا کہ حجر اسود کی اتنی ساری فضیلت, مگر اس کے باوجود بھی کہ حجر اسود بھی اپنی جگہ پر فضیلت والا ہے, مگر حجر اسود کو بوسہ دینے میں ایک اور وجہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگا ہوا ہے اس پر.
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الحجر انک لا تضر ولا تنفع,
یہ پتھر تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے, ہم تجھے پوجتے نہیں ہیں, ہم تجھ سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے, میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے.
تو مقصد میرا تو نہیں ہے, مقصد میرا میرے آقا کی سنت کی اتباع ہے. اگر میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تیری تمام تر فضیلتوں کے باوجود میں زندگی بھر تجھے نہ چومتا.
تو یہ جب آیا تھا جنت سے تو بالکل سفید تھا,
اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بھی حجر اسود کو چومتا ہے قیامت کے دن حجر اسود اس کے لیے گواہی دے گا ایمان کی,
اور جو شخص حجر اسود کو چومتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو علماء لکھتے ہیں کہ حجر اسود جو ہے وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے, کھینچ لیتا ہے,
اور انسانوں کے گناہوں کو چوستے چوستے وہ سفیدی سے سیاہی کی طرف چلا گیا اور سیاہ ہو گیا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سفید رنگ جو ہے, سفید رنگ وہ افضل رنگ ہے, بہترین رنگ ہے,
اس لیے سفید رنگ کے کپڑے پہننے کا جتنا اہتمام ہو سکے کرنا چاہیے. اگر کسی کا کوئی عذر ہے تو کوئی حرج نہیں, اور بھائی بات چونکہ استحباب کی ہے اس وجہ سے اس وقت اگر کسی کے پاس چار پانچ جوڑے کپڑے کے دوسرے رنگ کے ہیں تو وہ آج ہی انہیں ڈسٹ بن میں پھینک کر سفید خرید کر فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا نہ ہو,
آئندہ سے جب خریدیں تو اس وقت سفید رنگ خریدنے کا اہتمام کرے.
تو البسوا من ثيابكم البياض, تم پہنو تمہارے کپڑوں میں سے سفید رنگ کے کپڑوں کو, فإنها من خير ثيابكم, اس لیے کہ یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑوں میں سے ہے. یہ نہیں کہا کہ یہی بہترین ہے, یہی یہ نہیں کہا, بلکہ تمہارے کپڑوں میں سے اور بھی بہترین کپڑے ہیں ان میں سے ہے.
اب اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر تو سفید ہی ہے, اور سفید کے بعد بھی ایسے کپڑے ہیں جن کو بہتر کہا جا سکتا ہے. یہ ایسا ہی جیسا کہ میرے
سب سے پسندیدہ فروٹ تین ہیں, میرے سب سے پسندیدہ فروٹ تین ہیں, میرے بہترین فروٹ تین ہیں.
بھائی کون سے ہیں؟ آم, کیلا اور سیب, مینگو, بنانا اور ایپل. اگر کوئی کہے کہ میرے بہترین, تو یہ تینوں ایکول ہونا ضروری نہیں ہے, ممکن ہے کہ یہ تین تو سب میں بہتر ہے,
اور پھر وہ تین میں بھی کوئی بہتر ہوگا. پوچھا جائے گا یہ تین برابر ہے یا ان تین میں بھی کوئی سب سے بہتر ہے؟ تو کہ نہیں, ان تین میں بھی ہے, آم سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں, مینگو.
تو بہترین سب سے بہتر تو یہی ہے سفید, مگر دوسرے بھی بہتر ہے, بہتر اور وہ کون سے ہے دوسرے نمبر پر؟ اور دوسرے لائٹ رنگ کے کپڑے, جیسے یہ لائٹ رنگ کا, وہ سفید نہیں ہے مگر لائٹ رنگ کا ہے. تو بلیک جو ہے وہ ڈارک ہے, ذرا گریش کی طرف آئے تو لائٹ ہے. تو یہ تسلی دی ان غریبوں کو جو سفید کپڑے خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, یا تسلی دی ان لوگوں کو جو اپنے کام کاج یا انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے سفید رنگ کے کپڑے پہن نہیں پاتے,
کہ بہترین کپڑا تو سفید ہی ہے, مگر اگر کسی وجہ سے تم پہن نہیں سکتے تو ذرا کم درجے کے بہترین ہے مگر دوسرے بھی بہترین ہے, لائٹ رنگ کے پہنو,
بہت ڈارک ریڈ اور ڈارک گرین اور ڈارک یلو وغیرہ سے بچو. اس یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے, لائٹ رنگ کا ذرا پہنو.
اور اگر کسی کے پاس ڈارک رنگ ہی کے ہیں یا کسی وجہ سے اس کو ڈارک رنگ پہننے کی ضرورت پیش آتی ہے,
سیاہ ہے یا ڈارک ریڈ ہے, اب کسی کے پاس ستر چھپانے کے لیے ایک ہی کپڑا ہے لال ڈارک ریڈ,
وہ اسی کو پہن کے نکلے گا. ڈارک گرین ہے, اسی کو پہن کے نکلے گا, وہ عورتوں کے کپڑوں کے مشابہ ہے, مگر کیا کرے بیچارہ. تو اس میں بھی خیر ہے, اور اس میں خیریت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک فرض کو پورا کرنے میں مدد بن رہا ہے، اللہ نے ستر عورت کو فرض قرار دیا ہے، تو یہ بھی تو خیر ہی ہے،
تو اس اعتبار سے وہ بھی خیر ہو گیا. تو اس لیے تمام ہی کپڑے خیر ہیں ستر چھپانے کے اعتبار سے. اس کے بعد رنگ کے اعتبار سے لائٹ کپڑے زیادہ خیر ہیں، اور رنگ کے اعتبار سے سفید کپڑے اس سے بھی زیادہ خیر ہیں.
اس لیے عام کر دیا کہ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، اس لیے کہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہے.
وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی میں تمہارے مردوں کو کفن دو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب تمہارے مردے دنیا سے جاتے ہیں اور تم انہیں قبر میں رکھتے ہیں تو وہ بھی فرشتوں کی مجلس میں جا رہے ہوتے ہیں.
تو جیسے سفید رنگ کے کپڑے پہننا مستحب ہے، اور مجلسوں میں جاتے ہوئے سفید رنگ کے کپڑے پہننا یہ اور زیادہ استحباب کا باعث ہو جاتا ہے. تو جیسے تم مسجد میں جاتے ہو سفید کپڑے پہن کر، عید میں جاتے ہو سفید رنگ کے کپڑے پہن کر علمی مجلس میں جاتے ہو، تو اس وقت تم فرشتوں کی مجلس میں جا رہے ہو، وہاں بھی سفید رنگ کے کپڑے پہن کر جاؤ.
اور دوسری حدیث حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البس البیاد، تم سفیدی کو پہنو، سفید رنگ والے کپڑوں ہی کو پہنو. فإنها اطہر، اس لیے کہ وہ زیادہ پاک ہے، زیادہ پاک. تو فإنها اطہر، وہ زیادہ پاک. کیوں بھائی زیادہ پاک؟
سفید رنگ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ تو کپڑا پاک تو دھونے سے ہوتا ہے.
اگر ایک شخص اپنے سفید کپڑے پر اس کو شک ہو جاوے پھر بھی دھوئے نہیں تو وہ مشکوک کپڑا ہے، اور اس کے پاس لال کپڑا ہے، ذرا شک ہوا اس نے دھو لیا تو وہ پاک ہے. تو سفید کو زیادہ پاک کیوں کہا کہ سفید کپڑا زیادہ پاک؟
کیا اس کا معنی یہ ہے کہ سفید کپڑے اور لال کپڑے دونوں ناپاک ہو جائے اور دونوں کو اگر آپ دھوئیں تو وہ کم پاک ہوگا اور یہ زیادہ پاک؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے. زیادہ پاک کا مطلب یہ ہے کہ میل خار نہیں ہوتا.
تو اس پر ایک دھبا بھی اگر کیچڑ کا لگ جائے گا یا کسی چیز کا بھی لگ جائے گا تو فوراً اس کو پورا دھوئے گا. تو سفید کپڑے کو ایک ہفتے میں جتنی مرتبہ دھوئے گا اتنی مرتبہ سیاہ کپڑے کو نہیں دھوئے گا.
سفید کپڑے کو ایک ہفتے میں تین مرتبہ دھوئے گا تو سیاہ کپڑے کو ایک مرتبہ دھوئے گا. تو یہ زیادہ پاک اس لیے رہتا ہے کہ اس پر میل رہے گا ہی نہیں، ذرا نظر آیا کہ دھل گیا، ذرا نظر آیا کہ دھل گیا. اس لیے کہ سفید ہے، میل فوراً نظر آ جائے گا. تو اگر کسی جگہ پر غلطی سے کوئی ناپاکی لگی ہوئی بھی ہے تو وہ کسی جگہ دھبے کو دیکھ کر، کیچڑ کا دھبا لگ گیا، اب دھوئے گا تو وہ ناپاکی بھی نکل جائے گی.
اور اگر سیاہ کپڑا کسی نے پہنا ہوا ہے اس کے اوپر کیچڑ کا دھبا آئے گا وہ نظر ہی نہیں آئے گا،
نظر نہیں آئے گا تو دھوئے گا نہیں. تو کسی اور جگہ پر لاشعوری طور پر بھی اگر نجاست لگ گئی ہے تو وہ دھلے گی نہیں. تو سفید کپڑا چونکہ بار بار دھلتا ہے اس وجہ سے وہ زیادہ پاک ہے بنسبت دوسرے کپڑوں کے، اس لیے کہ وہ بار بار دھلتے نہیں. اور وہ اطیب، اور یہ زیادہ عمدہ بھی ہے. جیسے پہلے کہا کہ دکھنے میں سفید رنگ بہت اچھا لگتا ہے، دکھنے میں کسی مسجد میں آپ چلے جاؤ اور پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں اکثر لوگ سفید کپڑے والے ہوں تو دیکھو کیسا منظر ہوتا ہے. تو سفید رنگ جو ہے وہ دکھنے میں بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور تم سفید کپڑوں ہی میں تمہارے مردوں کو کفن پہناؤ. یہاں ایک بات عرض کر دوں
کہ سفید کپڑوں کو زیادہ پاک کہا گیا، اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی کہ سفید کپڑے زیادہ پاک اس لیے ہیں کہ سفید رنگ پر میل آتے ہی نظر آ جاتا ہے، اور جب میل آتے ہی نظر آتا ہے تو فوراً وہ میل محسوس ہوتا ہے کہ یہ گندا ہے اور اسے دھو دیتا ہے. اس کے برخلاف اگر ڈارک رنگ کا کپڑا ہے، مثلاً اس کے اپوزٹ میں چلے جاؤ کالا ہے، تو اس کے اوپر اگر انک بھی گرے گی تو نظر نہیں آئے گی. اسے تو پتا ہے کہ انک گری ہے مگر نظر نہیں آئے گی. جب نظر نہیں آئے گی تو وہ سوچے گا کہ شادی میں چل جائے گا، کوئی حرج نہیں، کس کو نظر آئے گا. سفید کپڑا جو ہے اس کے اوپر گندگی فوراً نمایاں ہو جاتی ہے، اور جب گندگی نمایاں ہوتی ہے تو سست آدمی بھی اس حالت میں نہیں جائے گا، اسے دھونا ہی پڑے گا.
یہ سفید رنگ کی خصوصیت ہے. تو اسی طرح میرے بھائیو، اگر ہم بھی ہمارے دلوں کو سفید بنا لیں، دل ہمارے چونکہ سیاہ ہیں اس لیے جب گناہ کرتے ہیں تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہو گیا، کوئی بات نہیں، رمضان میں توبہ کر لیں گے.
ایک گناہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، اس لیے کہ سیاہ ہے. تو ہم تھوڑی محنت کریں، جو کہ مشائخ کے یہاں خانقاہوں میں محنت کرائی جاتی ہے, اللہ اللہ کر کے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر مجاہدہ کر کے اپنے شیخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا معاملہ کر کے دل ایک مرتبہ صاف ہو جائے, تو صاف دل کے اوپر جب دھبا آئے گا تو فوراً احساس ہو جائے گا, فوراً احساس ہو جائے گا کہ میرے دل پر کدورت آ گئی ہے, میرے دل پر دھبا آ گیا ہے. اور چونکہ دل صاف ہے تو اس کے اوپر وہ دھبا جو ہے وہ نظر آئے گا, تو بے چین ہو جائے گا کہ کب میں اس کو صاف کر لوں. اسی لیے متقین جو ہے وہ بے چین ہو جاتے ہیں گناہ جب ان سے ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ان کو فوراً نظر آ جاتا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں خود کہ میں جب میوات جاتا ہوں, گشت میں نکلتا ہوں, تو صحبت کا اثر پڑتا ہے. ہم روزانہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں, اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو میرے اندر کوئی اچھائی ہے تو اس کا اثر آپ پہ پڑ رہا ہے, میرے اندر برائی ہے اس کا اثر بھی آپ پہ پڑ رہا ہے. آپ کے اندر اچھائی برائی ہے وہ میرے اوپر بھی پڑ رہی ہے, ایک دوسرے کے اوپر بھی پڑ رہی ہے. اچھائی اور برائی کا اثر ضرور پڑتا ہے. تو ایک عالم اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم و تعلم میں مشغول ہوتا ہے تو دونوں کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے. ایک داعی جب کسی کو دعوت دیتا ہے اور اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہوتا ہے تو جس طرح داعی کا اثر اس پر پڑ رہا ہے اسی طرح اس کا بھی اثر پڑتا ہے, اثر دونوں طرف سے ہوتا ہے. مگر کچھ طبیعتوں میں نیکی بہت زیادہ ہوتی ہے, کچھ طبیعتوں میں نیکی کم ہوتی ہے, کبھی برائی کا اثر غالب آ جاتا ہے, کبھی اچھائی کا اثر غالب آ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت نیک لڑکے جماعت میں چلے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بہت نیک ہو جاتے ہیں, ایک سال دو سال تین سال بہت ٹھیک رہتے ہیں, اور پھر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں اور ایک دو مہینے کے اندر ہی بالکل بے دین ہو جاتے ہیں. تو دیکھو معلوم ہوا کہ بری اثر کا غلبہ ہوا, برے اثر کا غلبہ ہوا اچھے اثر کے اوپر, اور وہ اچھے اثر کو اس پر غالب نہیں ہونے دیا. اسی لیے یہ دعویٰ تو کرنا ہی نہیں چاہیے کہ میں بری صحبت میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میری اچھائی کا اثر ان پر پڑے گا. بالعموم ہوتا یہ ہے کہ برائی کا اثر وہ زیادہ جلدی پڑتا ہے اچھائی کے اثر سے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ لوگ دو قسم کے ہیں, کامل اور ناقص. کامل اور ناقص, جو کامل ہوتے ہیں کامل وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے, سرسری اثر پڑتا ہے صحبت کا. جیسے میں نے کہا اثر تو دونوں قبول کریں گے, اس کے قلب پر اثر پڑے گا ضرور. برے آدمی کے ساتھ جب وہ گفتگو کرے گا کہ بھائی اللہ سے ڈرو, آخرت کی تیاری کرو, مگر کامل ہے بولنے والا, تو یہ شراب پینے والے کا اثر اس کے دل پر ضرور پڑے گا اور اس کی اچھائی کا اثر اس پر پڑے گا. مگر کامل ہے تو ہمیشہ اچھا اثر برے کو مغلوب کر دے گا, کامل ہے تو. اور اس کو فوراً نظر آ جائے گا کہ اس کا بھی تھوڑا بہت پڑا ہے میرے اوپر, مگر زیادہ تو میرا ہی پڑا ہے, یہ تھوڑا بہت جو پڑا ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کامل تھے, تو ہمیشہ غالب حضرت ہی کا اثر رہتا تھا, مگر کچھ تھوڑا بہت غبار ادھر سے بھی آ جاتا تھا, اور وہ دل چونکہ بالکل صاف ستھرا تھا اس لیے وہ غبار بھی ان کو نظر آ جاتا تھا, ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن سفید جبہ پہن کر کوئی گھر سے چلے گا اور بارش ایک دم سے شروع ہو جائے اور کیچڑ کا ایک دھبا بھی اس کے کپڑے کے اوپر آ جائے گا تو وہ ہر وقت اسے نظر آتا رہے گا. اور ہمارا موٹر میکینک اپنا ایپرن پہن کر کے جو کام کرتا رہتا ہے, دنیا بھر کے سارے دھبوں کو جمع کر کے اس کے ایپرن پر ڈال دو, اسے وہ کیا نظر آئیں گے, اسے کیا فرق پڑے گا. تو ہمارے دل جو ہے وہ موٹر میکینک کے ایپرن جیسے ہو گئے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اتنے دل ہمارے گندے ہیں میرے بھائیوں کہ صرف فضل خداوندی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہے, ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, ایمان سے محروم ہونے کی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کامل تھے, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی تھی, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی تھی, ان کے خلیفہ تھے تو کامل ہو چکے تھے. تو ان کا اثر جو ہے وہ غالب رہتا تھا, ہمیشہ مغلوب کر دیتا تھا, اسی لیے بہت لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آتی تھی, مگر ادھر سے بھی تھوڑا اثر آتا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ فوراً اثر نظر آ جاتا تھا,
تو میں جو ہے رائے پور چلا جاتا تھا. رائے پور میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ تھے, جن کے پاس حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے جاتے تھے,
بلکہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اس حلقے میں دو بڑے حضرات تھے, ایک تو حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمت اللہ علیہ.
حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے بڑے خلفاء ہیں مشہور, ان سب نے رجوع کیا حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمت اللہ علیہ کی طرف.
تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے مرید تھے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور اس کے بعد رجوع کیا حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, اور خلافت انہی سے ملی. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس اعتبار سے پیر بھائی بھی ہیں,
چچا بھتیجے بھی ہیں اور دونوں پیر بھائی بھی ہیں, ایک ہی شیخ سے ان کو خلافت ہے. مگر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے بزرگ تھے,
اور حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے.
تو اس کے بعد اس حلقے میں بڑے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے.
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے یا ایک مرتبہ لے گئے تھے, مجھے اس وقت پورا مستحضر نہیں ہے.
حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد, یہ نہیں کہ ہمارے پاس خلافت ہے تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں,
حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کے پاس, اس لیے کہ بڑے تھے عمر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے.
اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے جاتے تھے جب ہمارے شیخ کی جگہ پر ہیں, بڑے ہیں.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ مولوی اشرف علی آپ تو آتے ہی نہیں, ہمارے پاس ملاقات ہی نہیں ہوتی.
تو جو پیغام لے گیا تھا اس نے جب یہ پیغام پہنچایا تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شرمندگی سے یوں گردن جھکا کر بیٹھ گئے, اور پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھئی ایک مرتبہ جانا ہوا, اسی لیے مجھے تھوڑا شبہ ہو گیا ہے کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ, مگر بہت کم تشریف لے گئے ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, شاید ایک مرتبہ ہی ہو. بھئی ایک مرتبہ جانا ہوا,
اب تو جانے میں شرم آتی ہے, اس لیے کہ حضرت میں توازو اتنی ہے کہ خود خادم بن جاتے ہیں, مجھے مخدوم بنا دیتے ہیں,
میں وہاں جاؤں کیسے. یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا, شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ.
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی عمر میں بڑے تھے. تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تو یقیناً چھوٹے.
تو فرماتے ہیں کہ وہ میرے سب سے بڑے تھے, تو جب میں دعوت کے لیے نکلتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ کچھ دل کے اوپر کدورت آ گئی. یہ محسوس کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ صاف ستھرا دل تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھو صاف ستھرا دل ہوگا تو فوراً محسوس ہوگا, محسوس ہوگا تو فکر پڑ جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ میں اس کو دور کرنے کے لیے, چونکہ بری صحبت سے وہ میل آیا ہے تو اب دور کیسے ہوگا اچھی صحبت سے, تو کہ میں رائے پور چلا جاتا ہوں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور تین دن وہاں قیام کرتا ہوں تاکہ ان کی صحبت سے وہ بری صحبت کا اثر زائل ہو جائے.
تو اول تو میں اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں کہ بری صحبت کو اختیار ہی مت کرو, مگر بعض لوگوں کو بری صحبت اختیار کرنا پڑتی ہے اس لیے کہ ایسے ماحول میں کام کرتے ہیں,
تو کیا کریں وہ. تو میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ اس کے تدارک کے لیے نیک صحبت کا اہتمام کرو تاکہ وہ بری صحبت کا جو اثر ہوا ہے وہ نیک صحبت کے اثر سے زائل ہو جائے اور دور ہو جائے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اگر موقع ایسا نہ ہو کہ میں دہلی سے رائے پور جا سکوں تو پھر میں کیا کرتا ہوں, پھر میں اپنی دہلی نظام الدین کی مسجد میں تین دن کے لیے پوری مخلوق سے الگ تھلگ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہوں. یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی, عام دنوں میں الگ تھلگ, اس لیے کہ جب انقطاع عن الخلق ہو جاتا ہے تو اب دوسرا تکدر تو دل پر پڑے گا نہیں, جو ہے اسی کو نکالنا ہے.
اور جب الگ تھلگ اللہ سے تین دن تک رابطہ جڑا رہے گا تو اس کی برکت سے وہ تکدر دور ہو جائے گا.
تو میں جو میرے بھائیوں ایمفسس جو میں ڈالنا چاہتا ہوں یہ کہ ہمیں بھی محنت کر کے ہمارے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے, اس سے کہ صاف اگر ہو جائے گا تو خود بخود ڈیٹیکٹ ہو جائے گا, پھر کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے دل میں, گڑبڑ ہے اب اس کو صاف کرنے کی فکر ہے.
اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ہمیں
اپنے دلوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تزکیہ یہ باطن, یہ باطن کا تزکیہ میرے بھائیوں بہت ضروری ہے. باطن کا اگر تزکیہ نہ ہوا, یہ باطن ہمارا, یہ دل صاف نہیں ہوا, یہ نفس جو ہے اس کی اصلاح نہیں ہوئی, تو یہ اعمال جتنے بھی ہم سے صادر ہو رہے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہ کام آ سکے. اس لیے کہ شیطان کے لیے ہمیں گمراہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اصل تزکیہ باطن. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مصائب ہیں, جتنے بھی پرابلمز ہیں, جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہیں, کسی کی اولاد نافرمان ہے, کوئی مالی پریشانی میں ہے, کسی کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے, کوئی اس ملک میں حق کرانے کی کوشش کر رہا ہے, بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں ہر ایک کی, اور ہر پریشانی کا الگ الگ حل. دنیاوی حل ہوتے ہیں, بھائی لوئر کے پاس چلے جاؤ, امیگریشن لوئر ہے وہ بہت اچھا ہے, فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ, فلاں کنسلٹنٹ کے پاس جاؤ, دنیاوی حل. اور دینی حل بھی لوگ تلاش کرتے ہیں, تعویذ کے لیے لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں, وظیفے پوچھتے ہیں. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے حل اپنی جگہ پر. حضرت فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت کا اور ہر تکلیف کا ایک ہی حل ہے, اپنے اعمال کی اصلاح. اصلاح اعمال, اصلاح اعمال. اور اعمال کا کیا مطلب؟ نماز نہیں پڑھتا ہے تو نہ پڑھنا یہ برا عمل ہے, اس کی اصلاح کرو, یعنی پڑھنے لگ جاؤ, یہ اصلاح عمل ہو گیا. زینا کرتا ہے برا عمل ہے, چھوڑ دو, یہ اصلاح عمل ہو گیا. پانچ وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے مگر نماز کے اندر کے فرائض میں چوپٹ ہے, یا سنت اور مستحب ادا نہیں کر رہا ہے, اس کو ٹھیک کر لو. تو جس طرح یہ اعمال ہے ظاہری اعمال, اسی طرح باطنی اعمال ہے. حسد برا عمل ہے, یہ دل ہر وقت حسد میں مبتلا, تو حسد کو نکال کر خیر خواہی پیدا کرو, محبت پیدا کرو, یہ اصلاحی عمل ہے. ظاہر میں تو بہت اچھے اچھے اعمال کر رہا ہے, یہ اس وقت جو یہ حدیث کا درس ہو رہا ہے کتنا اچھا عمل ہے, آپ حضرات سن رہے ہیں کتنا اچھا عمل ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ عمل کی اصلاح کر لو, عمل کو اچھا کر لو, تو ہر شخص کہے کہ بھئی ہم تو اچھے عمل ہی میں مشغول ہیں مگر اندر ریا ہے. اس لیے درس دیا جا رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں, لوگ ہمیں بڑا عالم سمجھیں, بڑا شیخ سمجھیں. سننے والے بھی اور نیتوں سے آئے ہیں. تو اخلاص کی جگہ پر ریا ہے, تو ریا کو دور کر کے اخلاص کو لے, یہ اصلاح عمل. تو اصلاح اعمال, ظاہر کے اور باطن کے جتنے بھی اعمال ہیں اور جن جن اعمال میں برائی ہیں ان کو ٹھیک کر کے اعمال کو درست کر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کر لے گا اس کی دنیا کی آخرت کی ہر تکلیف دور ہو جائے گی. اصل یہ ہے, اصل یہ پوری دنیا کے جو ہمارے مسائل ہیں. تو ایک شخص انفرادی طور پر اصلاح اعمال کا اہتمام کر لے گا تو اس کی انفرادی اور انڈیویجول ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی, اور کلیکٹیولی امت, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا تھا, کلیکٹیولی ایز اے ہول اصلاح اعمال کا اہتمام کر لے گی امت تو دنیا کی کوئی قوت ان کے اوپر غالب نہیں آ سکے گی. تو اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. رمضان المبارک کے آدھے ایام جو ہیں وہ گزر گئے ہیں, آج ہی 15th روزہ ہے, تو 14.5 تو ہو گئے نا, تو اگر 29th ہوگا تو بھی آدھا رمضان تو ختم ہو گیا. تو باقی جو رہ گئے ہیں, آج عربی کے خطبے میں بھی بہت اچھا خطبہ تھا جس میں ابھی بھی ہمت دلائی گئی ہے, اور اس میں یہ سوالات, اس طرح کے سوالات قائم کیے گئے عربی کے خطبے میں آج, کہ کیا وہ وقت کب آئے گا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ گے اور ہمت کے ساتھ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کر لو گے, آدھا رمضان تو تمہارا گزر گیا ہے, تو ابھی بھی وقت ہے. یہ نہیں کہا گیا خطبے میں کہ تم نے بس ضائع کر دیا, چلا گیا رمضان کا مہینہ, کچھ تم نہیں کر سکے, نہیں کہا گیا, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی کھڑے ہو جاؤ. تو میرے بھائیو عزم کر لو, اور پچھلے جو 15 ہیں اس کے اوپر حسرت ہو, حسرت, حسرت کا معنی دل میں درد ہو, مگر وہ حسرت جو ہے, حسرت اور پچھتاوا اور ریگریٹ جو ڈسپونڈنسی کی طرف لے جائے اور نا امیدی کی طرف لے جائے, وہ حسرت اور وہ ریگریٹ اچھا نہیں ہے. حسرت تو ہو, ریگریٹ بھی ہو کہ بہت ضائع کر دیے, 15 میں کچھ نہیں ہوا, مگر نہیں ابھی بھی موقع ہے میرے پاس. وہ غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب,
یعنی اس نے یہ تعبیر دی کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ کعبے پر جا کر کے کیا منہ دکھاؤں گا. دیکھو ڈسپونڈنسی مایوسی کہ اب وہاں جانے کا کیا فائدہ, کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم مگر تم کو نہیں آتی,
ڈسپونڈنسی کہ اب تو میں جا ہی نہیں سکتا. تو حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور شیخ گزرے ہیں, تو وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے, تو انہوں نے غالب کے اس شعر کو تھوڑا بدلا اور انہوں نے کہا کہ میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا. مایوسی نہیں, گندا ہو گیا ہوں تو کہا, بچہ اگر پیشاب کر دے تو روتا ہے اور پتا ہے کہ ماں مجھے مارے گی اور ناراض ہوگی, مگر جاتا کہاں ہے, دوڑتا ہوا ماں کی گود میں ہی جاتا ہے. تو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, تو وہاں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے گناہ معاف کرانے کے لیے. تو مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ تعالی نے اس شعر کو بدلا اور کہا کہ میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا, میں اسی منہ سے کعبے کو جاؤں گا اور گڑ گڑا کر انہیں مناؤں گا اور اپنی بگڑی کو بناؤں گا. اس لیے اللہ تعالی شانہ کی طرف رجوع, توجہ, تعلق. اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.